منگل 20 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کا سرکاری دورہ امریکہ، سیکرٹری خارجہ کی پیشگی وضاحت کہ جوہری ہتھیاروں پر کوئی سمجھوتا نہ ہوگا۔
کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا پاکستان کی جوہری قابلیت کے اوپر، صلاحیت کے اوپر، کوئی ڈیل نہیں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے امریکہ کے 4 روزہ دورے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا ہے کہ اس دورے میں پاکستان کی جوہری صلاحیت پر کوئی ڈیل یا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تفصیل طاہر عمران سے۔
سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے پیر کو واشنگٹن میں وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ امریکہ کے ایجنڈے کے حوالے سے ایک بریفنگ دی۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام پر کسی معاہدے کے امکان کو رد کیا اور واضح کیا کہ پاکستان کا جوہری پروگرام بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت کی کولڈ سٹارٹ نامی حکمت عملی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے چھوٹے ایٹمی ہتھیار تیار کیے ہیں۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ سریاب کے علاقے میں پیش آیا اور ہلاک ہونے والے اہلکار کا تعلق بلوچستان کانسٹیبلری سے تھا۔ ادھر کوئٹہ ہی میں گزشتہ روز ہونے والے بس حملے کا مقدمہ سریاب تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ بس میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ضیاء نے آج جائے وقوع کا معائنہ بھی کیا ہے۔ شام میں موجود امدادی کارکن کہتے ہیں کہ باغیوں کے خلاف روس کی فضائی کارروائی میں باغیوں کے ایک کمانڈر سمیت کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں طاہر عمران۔
یہ حملہ لزاقیہ صوبے کے شمالی علاقے میں کیا گیا جو صدر بشار الاسد کے حامیوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اس حملے میں باغیوں کے علاوہ عام شہری بھی مارے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ 2 ہفتوں میں روسی امداد ملنے کے بعد یہ کم از کم 4th حملہ تھا۔ امدادی ادارے کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 روز کے دوران حلب شہر میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر حکومتی حملوں کے بعد ہزاروں مکینوں نے وہاں سے نقل مکانی کی ہے۔
چینی صدر شی جن پنگ 4 روزہ دورے پر آج برطانیہ پہنچے ہیں، جہاں ملکہ برطانیہ اور شہزادہ فلپ نے شاہی خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ چینی صدر کا خیر مقدم کیا ہے۔ چینی صدر کو اس موقع پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ بکنگم پیلس جانے والے راستوں پر چینی کمیونٹی کے سینکڑوں افراد ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ تاہم راستے میں کچھ لوگ چین میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر احتجاج کرتے بھی نظر آئے، جنہیں چینی پرچم تھامے اور ایک جیسی ٹی شرٹس پہنے چین کے حمایتیوں نے روک رکھا تھا۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں ایک اسرائیلی شخص پر چاقو حملہ کرنے والے فلسطینی نوجوان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ حملے کا نشانہ بننے والا اسرائیلی فوجی اس حملے میں معمولی زخمی ہوا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان چاقو اور گن حملوں کے تسلسل نے کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے زور دیا ہے کہ بد امنی کی موجودہ صورتحال پر فوری قابو پایا جائے۔ سلووینیا کا کہنا ہے کہ اسے ممکنہ طور پر کروشیا سے ملحقہ آپتی سرحد پر باڑ لگانا پڑے۔ اس سے قبل سلووینیا نے یورپی یونین سے اپیل کی ہے کہ وہ تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے میں اس کی مدد کرے۔ وزیراعظم میرو تسرر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنا اتنے چھوٹے سے ملک کے بس سے باہر ہے۔
سلووینیا یورپی یونین کے ممالک اور یورپی اداروں سے اعلانیہ اپیل کر رہا ہے کہ یہ جو ایک غیر متناسب بوجھ ہم پر آن گرا ہے اسے اٹھانے میں وہ ہماری بھرپور مدد کریں۔ سلووینیا سمجھتا ہے کہ یہ بحران یورپی یکجہتی کا امتحان ہے، کیونکہ یہ توقع رکھنا غلط ہے کہ 20 لاکھ کی آبادی والا ملک اسے حل کر پائے گا اور ان حالات کو درست کر سکے گا جن سے نمٹنے میں یورپی یونین کی بڑی ریاستیں بھی ناکام رہی ہیں۔
کینیڈا میں حزب اختلاف کی جماعت لبرل پارٹی کو پارلیمانی انتخابات میں کامیابی ملی ہے، جس کے ساتھ ہی کنزرویٹو پارٹی کے قریباً 10 سالہ حکمرانی کا بھی اختتام ہو گیا ہے۔ لبرل پارٹی کے رہنما جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ کینیڈین عوام نے تبدیلی کے لیے ووٹ ڈالا ہے۔ مسٹر ٹروڈو کو 189 انتخابی اضلاع میں برتری حاصل ہوئی ہے، جبکہ صاحب اقتدار کنزرویٹو کے وزیر اعظم سٹیون ہارپر کو 102 اضلاع میں برتری ملی ہے۔ سنگاپور کے ایک میوزیم میں انڈیا سے چوری شدہ ایک مجسمہ موجود ہے، مگر اب میوزیم کا کہنا ہے کہ وہ اسے اس کے اصل مالک کے حوالے کریں گے۔ تفصیل بتا رہی ہیں تابندہ کوکب۔
کانسی کا یہ مجسمہ قریباً 9 صدی پرانا ہے اور سنگاپور کے ایشین سیولائزیشن میوزیم نے اسے 8 سال قبل نیو یارک کی آرٹ آف دی پاسٹ نامی کمپنی سے $650,000 میں خریدا تھا۔ بعد ازاں اس کمپنی نے تسلیم کیا کہ اس نے بھارت سے اسمگل کردہ نایاب اشیاء فروخت کی ہیں، جن میں ہندو دیوی اوما پرمیشوری کا یہ مجسمہ بھی شامل تھا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کا 4 روزہ امریکہ کا سرکاری دورہ ہے۔ اس سلسلے میں صورت پورا سیربین کا نصف لائیو ہے۔ اس میں 4 مہمان ہیں میرے، واشنگٹن سے شجاع نواز، برجیش اپادھیائے، حسن عباس اور اسلام آباد سے آصف فاروقی۔ تو آئیے سین سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے واشنگٹن چلتے ہیں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے۔ برجیش، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف سے بات چیت کے لیے اسٹیج کس قسم کا تیار کیا جا رہا ہے؟
جی دیکھیں، آج وہ دوپہر کے بعد یہاں پر پہنچیں گے واشنگٹن، اور آج ان کے کسی طرح کے جو سرکاری میٹنگز ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں۔ کل سے ان کی ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں، جب وہ کل کانگریس میں جائیں گے، یہاں کے جو کئی سرمایہ کار ہیں، سی ای اوز ہیں، ان سے ملاقات کریں گے، اور 22 تاریخ کو ان کی صدر اوباما سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہونے جا رہی ہے۔
تو آصف فاروقی، اسلام آباد سے میں آپ کو بھی لائیو لے رہا ہوں۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں اعلان کیا ہے، تفصیل بتائیے یہ ہے کیا اور کیا کہا ہے؟
دیکھیے، اعزاز چودھری کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اپنے جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو کم کرنے یا روکنے کے لیے کسی قسم کے کوئی مذاکرات کرنے نہیں جا رہا، کیونکہ امریکی میڈیا میں کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں کہ شاید امریکی صدر جو ہے وہ پاکستان سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں اعزاز چودھری نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز، جو یعنی جو چھوٹے ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا، کیونکہ یہ جو پالیسی ہے پاکستان کی، یہ بھارت کی ان کے مطابق جو جارحانہ عزائم ہیں ان کو روکنے کے لیے پاکستان نے یہ پالیسی بنائی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی قریباً 2 برس سے اس بارے میں بات کر رہا تھا کہ جو بھارت کی جو دفاعی یا جو فوجی حکمت عملی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ پاکستان پر جب حملے کی صورت میں جو انہوں نے فارمیشنز بنائی ہوئی ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ پاکستانی فوج ان کو روکنا مشکل ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ چھوٹے ایٹمی ہتھیار استعمال کیے ہیں جو آسانی سے محاذ جنگ پہ لے جائے جا سکتے ہیں، اور جو دشمن کی فوجی فارمیشنز ہیں ان کے اوپر محدود پیمانے پر استعمال کر کے ان کو روکا جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اعزاز چودھری امریکہ میں بھی لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔
آصف فاروقی، بہت بہت شکریہ۔ واشنگٹن میں برجیش اپادھیائے، میں آپ کے پاس پھر واپس آ رہا ہوں۔ واشنگٹن ڈی سی میں محکمہ خارجہ دوسرے سرکاری حلقوں میں کیا تیاریاں نظر آ رہی ہیں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور خاص کر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں شفیع صاحب، اس پر فی الحال کسی طرح کا جو کل کا بیان ہے اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، لیکن یہاں 2 طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جنگ روکنے یا اس کی جو پاسبلٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جتنے جوہری ہتھیار چاہیے وہ بنا چکا ہے، لیکن اب جس رفتار سے وہ ہتھیار بنا رہا ہے وہ اس کی ضرورتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور جس ٹیکٹیکل ہتھیاروں کی بات کی، چھوٹے جوہری ہتھیاروں کی بات کی فورن سیکرٹری صاحب نے، ان کی سیکورٹی کو لے کر کے یہاں خاصی تشویش ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو بڑے ہتھیار ہیں ان کے ڈیلیوری سسٹم کہیں اور رکھی ہوتی ہے، وار ہیڈز کہیں اور رکھے ہوتے ہیں، تو ان پر کسی اور کا قبضہ کر پانا یا ان کا استعمال کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ٹیکٹیکل ویپنز کا استعمال کہا جاتا ہے کہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، اور ڈر ہے کہ وہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں۔ تو پچھلے کچھ ہفتوں میں باتیں اس طرح کی ہوئی ہیں کہ پاکستان سے اس طرح کا کوئی سمجھوتا ہو کہ ان ہتھیاروں پر لگام کسا جا سکے اور اس کے بدلے میں پاکستان کو کچھ دیا جائے، لیکن ظاہر ہے فورن سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ابھی ہم کسی طرح کا ہم معاہدہ نہیں کرنے جا رہے ہیں امریکہ سے. جہاں تک رد عمل کی جو بات ہے, ایک تو دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے جب سٹیمسن سینٹر کی رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان بہت تیزی سے اپنے ہتھیار بنا رہا ہے, تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان سمیت سبھی جوہری ہتھیاروں سے لیس ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے پھیلاؤ کو روکیں. اور حال کے دنوں میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ پاکستان کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کے جوہری ہتھیاروں پر کس طرح کے خطرے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے. لیکن فی الحال اس سے زیادہ اس پر اور کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جب نواز شریف اور صدر اوباما کی ملاقات ہوگی تو جوہری ہتھیاروں کی جو سیکیورٹی ہے اس پر ضرور باتیں ہوں گی.
واشنگٹن سے برجیش اپادھیا, بہت بہت شکریہ. اور اب میرے دو تجزیہ کاروں کی باری. واشنگٹن سے یہ شجاع نواز اور حسن عباس صاحب. میرے ساتھ واشنگٹن میں جنوبی ایشیا اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر, تجزیہ کار, اکیڈیمک اور محقق حسن عباس موجود ہیں. ان کے علاوہ واشنگٹن سے ہی بات کریں گے شجاع نواز صاحب جو اٹلانٹک کاؤنسل یو ایس اے سے وابستہ ہیں, پاکستان کے موقف کی مؤثر ترجمانی بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے شجاع نواز صاحب, آپ کو زحمت دے رہا ہوں, جن حالات میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں ان میں وہ پاکستان کے لیے کیا حاصل کیا کرنا چاہیں گے؟
دو تین مسئلوں پہ میرا خیال ہے کہ بات ہوگی. ایک تو یہ کہ پاکستان کو جو امداد دی جا رہی تھی اور جو ٹرانسفرز دیے جا رہے تھے کوالیشن سپورٹ فنڈز کے تحت, ان پہ ضرور بات ہوگی, کیونکہ 2013 کے بعد کوئی خاص ٹرانسفر نہیں ہوئے اور ان کی مقدار بھی کم ہو گئی ہے اور 900 ملین سے 600 ملین تک کمی کا امکان ہے, اس لیے کہ 300 ملین ویورز اور سرٹیفیکیشنز کے تحت روک سکتی ہے امریکہ. تو ضرور اس پہ بات ہوگی. اور 2016 کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس پہ بھی بات ہوگی, کیونکہ اگر امریکہ کے فوجی افغانستان میں موجود رہے اور یہ تمام کاروائیاں جو پاکستان کر رہا تھا بارڈر پہ وہ بھی قائم رہی, تو ظاہر ہے کہ پاکستان چاہے گا کہ امداد ملتی رہے ان کے خرچہ برداشت کرنے کے لیے. تو سی ایس ایف کا ایک مسئلہ ہوگا. دوسرا مسئلہ جو آپ نے ذکر کیا اور آپ کے دونوں کورسپونڈنٹس نے بھی, نیوکلیئر مسئلہ, یہ کافی لمبا مسئلہ ہے اور یہ عام طور پہ امریکہ کا ایک سیکشن 123 ہے یو ایس انرجی ایکٹ کا, اس کے تحت کوئی تقریباً 23 ممالک اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اور تائیوان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں اس کے تحت, لیکن ہر معاہدے میں کچھ اسپیشل شرائط موجود ہیں اور کوشش امریکہ کی یہ ہوتی ہے کہ جس ملک سے بھی معاہدہ کیا جائے اس کے تحت وہ نیوکلیئر انرچمنٹ اور نیوکلیئر ویپنز ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بند کر دے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس وقت کوئی اس طرف رجحان ہے, نہ ہی ہوگا عنقریب, کیونکہ پاکستان کو جس طرح وزارت خارجہ کے سیکرٹری نے بیان دیا, یہ کافی عرصے سے یہی ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ ہندوستان کی کنونشنل فورس اتنی بڑھ رہی ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے صرف ان کے پاس نیوکلیئر رہا اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہے اور ان کے ڈیلیوری سسٹمز پہ پاکستان ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. اگر جس طرح کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس 100 یا 150 یا 200 ویپنز ہیں, لیکن ان کے ڈیلیوری سسٹمز میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے اور پاکستان وہ نہیں روکے گا.
بہت بہتر شجاع نواز صاحب. حسن عباس صاحب, میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں, آپ نے یقیناً سنا شجاع نواز صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ جو بھارت کا صحیح معنی میں مبینہ طور پر بھوت سوار ہے پاکستان پہ, یہ واقعتاً بھوت ہے یا دنیا کو دکھانے کے لیے؟
نہیں, یقیناً کچھ نہ کچھ حقیقت اس میں ضرور موجود ہے اور وہ حقیقت یہاں ہے, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں, جو مسلسل کشمیر کا مسئلہ ہے, جو افغانستان کے اندر پراکسی وار ہے, جس طرح سے ہندوستان اپنے ایشوز کو پرسیو کرتا ہے, جس طرح پاکستان اس کا جواب دیتا ہے, تو حقیقت تو اس میں ہے. ہاں, یہ بات غور طلب ہے کہ ہندوستان کے لیے تو یہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں افورڈیبل ایک طرح سے ہے, وہ بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی فوج ہے, پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, اور پاکستان کو جس طرح کے خطرات رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان تو شاید زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے اس کی نوعیت تبدیل ہو, اور یہ رشتہ اگر ایک دوستی میں نہیں تو کم از کم ایک ایسے رشتے میں تبدیل ہو جائے جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے سے کمفرٹیبل ہوں, ایک دوسرے سے ٹریڈ کریں, اور ایک دوسرے کی جہاں تک ممکن ہو سکے ڈیولپمنٹ ایشوز پہ ادر مسائل میں مدد کر سکیں. جو دشمنی ہے وہ پاکستان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے مقابلتاً ہندوستان کے.
یہاں ایک ٹیکٹیکل سے سوال میں اور پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں واپس شجاع نواز صاحب کے پاس جاؤں. پاکستان نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی بات کی ہے, امریکہ پاکستان میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے ہتھیار ان کی حفاظت کے معاملے پر وہ تذبذب میں ہیں. تو کیا خیال ہے امریکی صدر براک اوباما پاکستان کے کیا صحیح لیڈر سے بات کر رہے ہیں؟
پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو انہی سے بات کرنی چاہیے, اور یہی وہ واحد طریقہ ہے کہ پاکستان کی جو جمہوری قوتیں ہیں وہ زیادہ امپاور ہوں گی. تو اصولاً امریکہ ایک جمہوریت ہے, اس کو ملک دوسرے ملک کی جمہوریت کے سربراہ سے ہی بات کرنی چاہیے. لیکن یہ میں یہاں ضرور کہوں گا کہ جو ٹیکنیکل نیوکلیئر ویپنز کا مسئلہ ہے یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے, اور یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل کہوں گا میں, یا یہ جو اس کی ڈیولپمنٹ یا ریفائنمنٹ ہے ویپنز کی, یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ بھی ہے. اور اس میں جو پاکستان کچھ عرصے سے ٹیسٹ کرتا رہا ہے بہت زیادہ, وہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی. ایک تو ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ نے ٹیکنیکل ویپن کی ریفائنمنٹ ٹیسٹ کے بغیر شاید ممکن نہیں ہوتی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کیونکہ زیادہ وہ ٹیکنیکل ویپنز بنتے ہیں تو سیکیورٹی کا مسئلہ نہ صرف کہ بنتا ہے امریکہ کی نظر میں. مجھے لگتا ہے کہ جو دنیا میں اس وقت تین اہم ترین سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اس میں ایک تو آئیسس آپ کہہ لیں یا جو مذہبی انتہا پسندی ہے, اور سیریا کا مسئلہ ہوگا اگر دوسرا نہیں تو تیسرا ضرور نیوکلیئر پرولیفریشن ہے. اور یہ جو ابھی پریزیڈنشیل ڈیبیٹس ہوئی اس میں بھی اس کا تذکرہ ہوا. سیکرٹری کلنٹن سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا امریکہ کی حوالے سے سیکیورٹی تھریٹ کیا ہے, تو انہوں نے کہا نیوکلیئر پرولیفریشن. تو جہاں ٹیکنیکل ویپن سے ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے, اور یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اس سے پرولیفریشن یعنی کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ صرف کہ اپنے ملک میں دہشت گردوں کے ہاتھوں, کچھ اور ممالک یا کہیں اور بھی ان کا چلے جانا, بیچ دیا جانا شاید آسان ہو جائے. یہ تو کنسرن ہیں.
ٹھیک ہے. اور جی نہیں, میں شجاع نواز صاحب کو یہاں لانا چاہ رہا تھا ذرا سا. جس طرح شجاع صاحب, پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کے لیے صحیح اقدام ہے, اس کے مقابلے میں دیکھیں تو آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ دنیا میں جو دو تین بڑے خطرات ہیں وہ ایک تو آئس کا پھیلنا اور دوسرا نیوکلیئر ویپنز کا پھیلاؤ اور ان کی حفاظت کا ہے. تو کیا خیال ہے امریکہ میں پاکستان کے موقف کو کوئی پذیرائی حاصل ہے یا ہو سکتی ہے؟
اس لیے کہ اب کافی عرصے سے پاکستان پہ جو پہلے کیس بنا تھا ڈاکٹر اے کیو خان کا پرولیفریشن کے بارے میں, وہ اس کے بعد کوئی خبر نہیں آئی پاکستان سے, اس علاقے سے, اس خطے سے کہ پاکستان نے کسی اور ملک کو یا کسی ادارے کو نیوکلیئر توانائی یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کی ہو. تو ایک ریکارڈ میں سمجھتا ہوں بن چکا ہے پاکستان کا. دوسرا یہ پاکستان کے ڈیفینس فورسز کی اپنی کمزوری ہوگی اگر وہ ان کی سیف گارڈز اور سیفٹی برقرار نہ رکھ سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ٹیکنیکل بات چیت جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی نومبر دسمبر میں, اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل رحیل شریف بھی واشنگٹن آ رہے ہیں تو وہ ڈیٹیلڈ بات چیت شاید ان کے ساتھ ہو. لیکن میں بالکل متفق ہوں حسن عباس کی رائے کے ساتھ کہ بہت ضروری ہے کہ صدر اوباما اور وزیر اعظم نواز شریف کی براہ راست اس پہ بھی بات چیت ہو. ایک اور مسئلہ جو جس پہ بات ہوگی ضرور وہ افغانستان کا مسئلہ ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک نئے دور اس میں آ رہا ہے, اور بہت ضروری ہوگا کہ پاکستان جتنی بھی کوشش کر سکے افغانستان کی بات چیت جو ہے طالبان اور حکومت کی اس کو پھر شروع کرنے کی کوشش کرے.
یہاں حسن عباس صاحب میں آپ کو پھر زحمت دے رہا ہوں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے مشیر برائے امور خواجہ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے تعلقات امریکہ سے سلامتی کے بجائے اقتصادی تعاون کی بنیاد پر بنانا چاہتا ہے. کیا حالیہ اقدامات میں اقتصادی تعاون کے لیے کوئی زمین ہموار ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟
جی مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 5 برس میں جب یہ کیری لیگر بل کے پیسے موجود تھے اور بلکہ پچھلے 10 برسوں میں جنرل مشرف اور پھر اس کے بعد پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت, وہ بڑا بہترین موقع تھا کہ اقتصادی روابط بحال کرنے کے لیے ایک فضا قائم کی جاتی ہے. کسی حد تک ہوئی بھی, لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا. اور امریکہ کی جانب سے بھی بعض جتنے نئے انیشیٹو لیے جا سکتے تھے شاید اس میں بھی کچھ رجحان آہستہ رہا. تو اس وقت مجھے کوئی بہت زیادہ نیا بڑا انیشیٹو نظر نہیں آ رہا جس میں کوئی ایڈ ہو یا کسی اور طرح کا سلسلہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ یہ سیکیورٹی کی لینز یا اس حوالے سے ہی دیکھا جاتا ہے, اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں پاکستان اور پاکستان کے ٹرائبل علاقوں میں کیسے آپریٹ کرے گا اور ہندوستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. امریکہ کے لیے پاکستان ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایک بہت اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ اقتصادی حوالے سے بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو یہ بات پاکستان کو سمجھنا ہوگی کہ سیکیورٹی ایشوز جب ریزالو ہوں گے تو یہ اکنامک اور اقتصادی روابط کا ماحول جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگا.
شہزادنواز صاحب آپ کی باری. یہاں بعض مبصرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کے ذریعے امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے. کیا پاکستان کی یہ حکمت عملی اور بعض لوگوں کے نزدیک گیمبل, کیا یہ صحیح ہے؟
میں نہیں سمجھتا کہ یہ گیمبل ہے. پاکستان کی ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, ایک اسٹریٹجک آؤٹ لک ہوتی ہے, اور وہ اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے اس پہ اس کی بنیاد ہوتی ہے. یہ تھرڈ پارٹی امریکہ کے کو خوش کرنا یا ناخوش کرنے کی بات نہیں بنے گی. لیکن میں واپس اسی مسئلے پہ جاتا ہوں جس پہ حسن عباس ابھی بات کر رہے تھے کہ پچھلے 5 برس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک اسٹریٹجک ڈائیلاگ جو قائم تھا وہ کافی حد تک کامیاب رہا, لیکن امریکہ کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے بھی کچھ خامیاں تھیں, اور اسی کی وجہ سے کیری لوگر برمن بل کے جو 7.5 بلین ڈالر تھے اس میں 2 بلین سے زیادہ ابھی تک پائپ لائن میں ہے, ابھی تک ان کی ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے. خاص طور پہ امریکہ نے پاکستان کی انرجی میں کافی مدد کی ہے, کوئی 1000 میگا واٹ سے زیادہ نیشنل گرڈ پہ ایڈیشن کی ہے جس سے کچھ 16 ملین پاکستانیوں کو فائدہ ہوا ہے, اور مختلف ڈیم کی ماڈرنائزیشن اور مختلف پاور پلانٹس پہ کافی کام ہو چکا ہے.
شجاع صاحب
سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے وزیراعظم نواز شریف کا کہ وہ اکنامکس پہ زیادہ بات کریں.
ٹھیک ہے,
جائیے کہ ویپن سسٹم.
ایک سوال ہے اور میں آپ دونوں معزز مہمانوں سے اس کا جواب چاہوں گا. پہلے حسن عباس صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں, پاکستان کے اندرونی حالات سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست اب فوجی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت میں ہے اور سیاسی قیادت کوٹ اینڈ کوٹ بہت کمزور ہے, تو کیا اب نظریں ہی جنرل راحیل شریف کے امریکہ کے دورے پر نہیں ہوں گی؟
جی وہ یقیناً ہیں, کیونکہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ پاکستان کا سب سے طاقتور اور ڈسپلنڈ اور ریسورسفل ادارہ ہے. تو کوئی بھی ملک جو پاکستان سے خاص کر سیکیورٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان کی فوج یا اس کے سربراہ کو انوالو کیے بغیر نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ, میں اس سے پوری طرح متفق نہیں ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے حاوی ہے, اس وجہ سے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب تک جمہوریت کے دائرہ کار کے اندر ہی کام کر رہی ہے. جس دن پاکستان کے دفاعی اداروں نے یہ سمجھا کہ وہ پھر مارشل لا لگا سکتے ہیں تو وہ اس کا جو جواب آئے گا انٹرنیشنلی وہ اس کو شاید پوری طرح سے برداشت نہ کر سکیں. تو اس وجہ سے جب تک ڈیموکریسی کے اندر بات رہے گی تب تک فوج بڑا اہم ادارہ ہے, اس کی بات سنی جانی چاہیے, لیکن اس کے پاس فائنل ویٹو کارڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بات وہ غلطی پر مبنی.
شجاع صاحب یہی سوال آپ سے, کیا اب نظریں جنرل راحیل شریف کے دورے پر نہیں ہوگی؟
یہ ایک کنٹینیوم ہے اور کئی اور دورے بھی ہوں گے, ضروری نہیں ہے کہ صرف وزیر اعظم کے دورے میں ایسے بات چیت ہو یا کچھ فیصلے کیے جائیں. لیکن اکانومی اور سیکیورٹی دونوں جو ہیں یہ ایک جز ہے ملک کا، اور بغیر اکانومی کے سیکیورٹی نہیں ہو سکتی، اور بغیر سیکیورٹی کے اکانومی نہیں ترقی کر سکتی. اور حسن نے صحیح کہا کہ اگر فوج چاہتی تو کئی مواقع تھے کہ وہ کنٹرول لے سکتی، لیکن میں ابھی 3 ہفتے کا پاکستان کا دورہ کر کے آیا ہوں، تمام بڑے شہروں میں پھرا ہوں، فوجی اور سول ادارے کے لوگ.
شجاع نواز صاحب آپ کا اور حسن عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کاش میرے پاس اور وقت ہوتا.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر احمد رضا کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کرکٹ سیریز کے معاملے میں پر امید نہیں ہیں. دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات نہیں ہو سکی اور اب وہ وطن واپس جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ انڈین کرکٹ کنٹرول بورڈ پر دباؤ ہے جو اسے پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز کے معاملے پر کوئی واضح موقف اختیار کرنے سے روک رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بھارتی بیٹسمین وریندر سہواگ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ اعلان اپنی 37ویں سالگرہ کے موقع پر ٹویٹر کے ذریعے کیا. اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ آئی پی ایل بھی نہیں کھیلیں گے. کل ہی انہوں نے دبئی میں انکشاف کیا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں کھیلی جانے والی ماسٹرز چیمپئنز لیگ میں حصہ لیں گے، جس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ کھلاڑی انٹرنیشنل کرکٹ کی تمام فارمیٹ سے ریٹائر ہوں. کہہ رہے ہیں کہ میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہا ہوں، انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل رہا. میں ایک طرح سے ریٹائر ہو گیا ہوں، بس مجھے اس کا باضابطہ اعلان کرنا ہے. سہواگ کو آخری بار انڈیا کی طرف سے کھیلنے کا موقع 2.5 سال پہلے ملا تھا. انہوں نے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 میں کل ملا کے 17,253 رنز بنائے، اور وہ انڈیا کے واحد بیٹسمین ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میچوں میں ٹرپل سینچری اسکور کی، اور وہ بھی 2 بار. اور اسکواش کے اہم ترین عالمی مقابلوں میں سے ایک برٹش اوپن 60 سال سے زائد عرصے کے دوران پہلی بار برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ سے باہر منعقد کی جائے گی. منتظمین نے اعلان کیا ہے کہ 2019 میں برٹش اوپن شمالی آئرلینڈ کے رائل پورٹرش میں ہوگی.
کھیلوں کا احوال احمد رضا کی زبانی. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ میں خاص طور پر غیر مسلموں، کہیے کہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے، ان کے اغوا اور قتل کے جو واقعات ہیں، اس پر ایک بہت بڑی تجزیاتی رپورٹ اور تجزیہ ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اس کا نصف آیا ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے معصومہ ملک کی.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے امریکہ کے 4 روزہ دورے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا ہے کہ اس دورے میں پاکستان کی جوہری صلاحیت پر کوئی ڈیل یا سمجھوتا نہیں ہوگا. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے افغانستان سے متصل شہر چمن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 1 راہگیر زخمی ہو گیا ہے. شام میں موجود امدادی کارکن کہتے ہیں کہ باغیوں کے خلاف روس کی فضائی کارروائی میں باغیوں کے 1 کمانڈر سمیت کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. स्लोवेनिया ने यूरोपीय यूनियन से तारकीन वतन के बहरान से निपटने में मदद देने की अपील की है और कहा है कि तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभालना इतने छोटे से मुल्क के बस की बात नहीं है। इसराइली फौज कहती है कि मकबूजा गर्ब उर्दन में एक इसराइली शख्स पर चाकू हमला करने वाले फलस्तीनी नौजवान को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
खास खास खबरों की सुर्खियां आपने मासूमा मलिक से सुनी और सरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग चार रोजा सरकारी दौरे पर बरतानिया आए हैं। मलका बरतानिया प्रिंस फिलिप ने उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है। इस्तकबालिया तकरीब में टावर ऑफ लंदन और लंदन के ग्रीन पार्क में 41 तोपों की सलामी दी गई। तफसील बीबीसी के नामनिगारों के मुरासलों के खुलासों पर मबनी है जो तैयार की है अब्दुल्ला फारूकी ने।
दुनिया के माशी दारुल हुकूमत में अगर दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के सदर का इस्तकबाल किया जाए तो कैसा होगा? शायद ऐसा। चीन के सदर शी जिनपिंग अपने पहले सरकारी दौरे पर अपनी अहलिया के हमरा लंदन में बुकिंगम पैलेस पहुंचे। 41 तोपों की सलामी तो दी ही गई लेकिन लंदन में मुकीम सैकड़ों चीनी बाशिंदे वस्ती लंदन में जमा हो गए ताकि वो सदर को शाही सवारी में गुजरता देख सकें जिसमें उनके साथ मलका बरतानिया भी मौजूद थी। एक चीनी तालिबा का कहना है कि लंदन में चीनी सदर को देखना ज्यादा आसान है बनिस्बत चीन में उन्हें देखने के।
The president is here today, so I'm coming here to see him.
चीनी सदर यहाँ मौजूद हैं तो मैं यहाँ उन्हें देखने आई हूँ, दूसरे मुल्क में जो चीन नहीं बल्कि बरतानिया है। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए एक यादगार मौका होगा क्योंकि वो बीजिंग में रहते हैं और मैं शंघाई में, मुझे बीजिंग नहीं जाना।
शी जिनपिंग की आमद के मौके पर चीन में होने वाली मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाई गई और चंद छोटे मुजाहरे भी किए गए लेकिन हुकूमत मुखालिफ मुजाहरीन का रास्ता चीनी हुकूमत के हामी मुजाहरीन ने रोका जिन्होंने चीनी परचम उठाए हुए थे। चीनी सदर शी जिनपिंग सरकारी इशाइये में शिरकत से कबल बरतानवी पार्लियामान के दोनों अहवानों से भी खिताब करेंगे। बरतानवी हुकूमत को उम्मीद है कि दोनों ममालिक चीनी सदर के इस दौरे पर कम अज कम 50 अरब डॉलर के तजारती मनसूबों की याददाश्तों पर दस्तखत कर देंगे। यह भी तवक्को है कि जौहरी प्लांट की तामीर का मुआहदा भी हो जिसे तामीर तो बरतानिया में किया जाएगा लेकिन चीन उसे बनाए और चलाएगा। इसके अलावा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी बात की जा सकती है जिन्हें चीन में मुबैना तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है।
चीन के सदर के साथ 50 अरब डॉलर की याददाश्तों पर दस्तखत की उम्मीद है। चार रोजा सरकारी दौरे पर आए हैं। नामा निगारों के मुरासलों पर मबनी ये रिपोर्ट आपके लिए अब्दुल्ला फारूकी ने तैयार की थी। कैनेडा के इंतखाबात में काया पलटी है। वहां कंजर्वेटिव पार्टी जो 7 साल से ज्यादा अरसे से बरसर इक्तदार थी बुरी तरह से हारी और लिबरल पार्टी ने ये खला पुर किया है। कैनेडा में सहाफी और तजियाकार बद्र मुनीर से मैंने नतीज पर रोशनी डालने की दरख्वास्त की और जानना चाहा कि ये जीत और हार क्या माना रखती है।
माने तो ये रखता है कि जो एक 8 साल दौर इकतदार था कंजर्वेटिव पार्टी का बड़े धड़ल्ले से हुकूमत की स्टेफन हार्पर ने, वो तब्दीली हुई है उनकी और जो जस्टिन ट्रूडो हैं लिबरल पार्टी के लीडर वो बहुत भारी अक्सरियत से 184 नशिस्तें हासिल करके 338 के हाउस से जो इतनी ज्यादा नशिस्तें जिनकी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी तो वो एक बड़ी अक्सरियत के साथ हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचे हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि इतनी ज्यादा नशिस्तें जस्टिन ट्रूडो लेके जाएंगे और स्टीफन हार्पर को अपनी पार्टी से भी रिजाइन करना पड़ेगा और तीसरी जो पार्टी थी एनडीपी नेशनल डेमोक्रेटिक उसकी मकबूलियत जो शुरू में थी जब इलेक्शन अनाउंस हुए और इंतखाबी मुहिम शुरू हुई तो उनकी काफी मकबूलियत थी टॉम मल्केर की लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज्यादा कम हो गई कि वो सिर्फ 44 नशिस्तों तो, तक पहुंच रही।
तो बजे मुनीर चौधरी साहब ये लिबरल पार्टी के इस तरह से जीतने की वजह क्या है जबकि कंजर्वेटिव पार्टी कोई ज्यादा بری پوزیشن میں نہیں تھی نا.
میں اتفاق کروں گا, جو اکانومی دیکھی جاتی ہے جب بھی ان بڑے ملکوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اکانومی کتنی اچھی ہے. تو یہ جو اسٹیفن ہارپر ہیں یہ ان کو اچھا اکانومسٹ تو سمجھا جاتا رہا ہے, مگر جسٹن ٹروڈو نے ایک دو جو اپنا الیکشن پلیٹ فارم دیا تھا شاید لوگوں کو وہ زیادہ پسند آیا ہے. مڈل کلاس کو انہوں نے کہا کہ ٹیکسوں میں چھوٹ دے دیں گے, اور جو دو قوانین ہیں یہاں پہ بل C-51 اور بل 24, میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید وہ بہت بڑی وجہ بنے ہیں نئے کینیڈینز میں جو ووٹ بڑے جذبے سے ڈالے. ایڈوانس پولنگ میں 36 لاکھ ووٹ ڈالے گئے جو ایک ریکارڈ ہے کینیڈا کے اندر بھی. تو جب ایڈوانس پولنگ میں بڑے جذبے جوش سے ووٹ ڈالے جائیں تو محسوس ہو گیا تھا کہ یہ ایک پیغام ہے کہ وہ لوگ حکومت کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو یہ جو بل C-51 ہے یہ تو شدت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہے, لوگ قبول بھی کر رہے تھے اس کو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بل جوڑ دیا, بل C-24, جو ڈیول نیشنل تھے, دوہری شریعت کے حامل لوگ تھے, ان کو ڈپورٹ کیا جا سکتا تھا, بلکہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بچوں کو بھی جو کینیڈا میں بھی اگر پیدا ہوئے ہوں تو ان کے بچوں سمیت ان کو پوری فیملی کو ان پہلے ملکوں میں بھیجا جا سکتا تھا. یہ نئے کینیڈینز کو یہ بات پسند نہیں ہے, اور جسٹن ٹروڈو نے اس بات کو بہت زیادہ زور دے کر کہا کہ جی کینیڈین از کینیڈین از کینیڈین کے سب لوگ برابر ہیں.
ٹھیک, یہاں دو مختصر سے سوال اور بھی بلدے منیر صاحب. اب لبرل پارٹی کی جو حکومت بنے گی اس سے پاکستانی کینیڈین کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا؟
پاکستانی کینیڈین ایک تو ووٹ ہی نہیں ڈالتے تھے, پہلی بار کچھ لوگ نکلے ہیں
ماشاءاللہ,
اور کچھ 7-8 جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ تھے. ایک تو این ڈی پی نے بہت زیادہ ٹکٹیں دی, ٹکٹیں نامینیشن کے پروسیس کے بعد ہی یقیناً ملتی ہیں. تین جو تھے لبرل پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, اقرا خالد, سلمہ زاہد اور عظیم رضوی. عظیم رضوی کا جو مقابلہ تھا وہ تو وزیر ٹرانسپورٹ سے تھا, جو تھوڑے سے مارجن سے عظیم رضوی ہار گئے. لیکن اقرا خالد اور سلمہ زاہد پہلی بار دو خواتین ہیں پاکستانی نژاد جو ہاؤس آف کامنز میں پہنچیں گی, تو لوگ خوش ہیں. جو وکٹری ان کے سیلیبریشن وغیرہ تھیں تو اس میں پاکستانی ہی شامل تھے, حالانکہ دوسرے مین سٹریم کے دوسرے لوگوں نے بہت زیادہ ووٹ دیے تو وہ کامیاب ہوئی. لیکن ان کے وکٹری کے جو سپیچز تھیں وہ سب پاکستانی کینیڈین سننے کے لیے پہنچے ہوئے, تو وہ صرف اسی بات میں خوش ہیں کہ دو خواتین پاکستانی جو ہیں وہ ہاؤس آف کامرس میں پہنچ گئی ہیں.
ویسے صرف سامعین کی دلچسپی کے لیے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی نژاد کینیڈین کی واپس تعداد ہے کتنی؟
کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی اب 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے.
کینیڈا سے یہ تھے صحافی بدر منیر چودھری. اور اب ایک اور اہم موضوع جو آج کے سیربین میں خصوصی طور پر شامل کیا گیا ہے. سنا ہوگا آپ نے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں غیر مسلم یا اقلیتوں کے اغوا, قتل, زبردستی, تبدیلی مذہب اور عدم مساوات کے متعدد واقعات اخباروں میں آتے ہیں. بسا اوقات کبھی کبھار میڈیا بھی ڈسکس کر لیتا ہے. ایسے واقعات پر صحافی ونگس یاسمین عرصے سے لکھ رہی ہیں. میں نے ان سے بڑی کھل کے بات کی, ان سے پوچھا, ان کے علاوہ بھی دو تین لوگوں سے بات کی, لیکن پہلے یاسمین صاحبہ کی بات سنتے ہیں. ونگس یاسمین کی, ان سے میں نے پوچھا کہ گزشتہ برسوں میں اس قسم کے واقعات کا تناسب کیا رہا ہے.
میں آپ سے بات شیئر کرتے چلوں کہ رنکل کمائی سے 2012 سے لے کر ابھی تک جو میں نے رپورٹ کی ہوئی ہے, 2014 نومبر تک 27 لڑکیوں کو اغوا, اور ان میں سے کچھ لڑکیوں کا ان سے زیادتی کی گئی اور ان کو قتل کیا گیا ہے. مگر 2015 میں بھی یہ کیسز ہوئے. انفارچونیٹ آئی کوڈ ناٹ ڈاکیومینٹ دیم بیکاز آئی واز میں باہر تھی اس حوالے سے.
ٹھیک ہے, تو ونگے صاحبہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں اور کاروکاری میں کیا فرق ہے؟
اگر دیکھا جائے تو کاروکاری میں تو زیادہ تر جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اس میں انوائرمنٹ غیرت زیادہ ہوتی ہے, مگر یہاں پر جو اقلیتوں کے ساتھ کیسز ہو رہا ہے, کیونکہ جب کاروکاری میں فیملی انوالو ہوتی ہے ان کو, ان میں میلنگ کو غلط آتی ہے, تو پھر وہ آنکلنگ کے ان دا نیم آف آنکلنگ میں ان کو قتل کیا جاتا ہے. مگر یہاں پر کیسز ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور سن میں یہ ایک ڈفرینٹ لہر ابھری ہے اس حوالے سے کہ جو نان مسلم ہیں, آئی ڈونٹ لائک ٹو کوٹ کہ میں ان کو مائنورٹی کا ورڈ دوں, جو نان مسلم ہیں, جو انڈیجینس ہندوز ہیں, ان کو مذہب کے نام پر اغوا کیا جا رہا ہے, گر ان کو ان کے ساتھ زیادتی کی جن سے زیادتی کی جاتی ہے تو پھر ان کو ان کا ریپ کر کے دین ان کو قتل کر کے مذہب کے انفلوئنس کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کو جو ہندو کمیونٹی ہے ان کو دبایا جاتا ہے.
تو یہ جو مقامی علاقائی ہندو ہیں یا اقلیتوں کی یہ بچیاں یہ عورتیں ہیں, ان کو تو تواتر کے ساتھ اغوا کیا جاتا ہے نا, یا پھر قتل کر دیا جاتا ہے جن سے زیادتی کے بعد. تو خود ہندو کمیونٹی, ہندو برادری کا ان واقعات پر شدید رد عمل سامنے کیوں نہیں آتا یا آیا؟
2012 میں ان کا شدید رد عمل آیا تھا جب رینکل کماری, آشا کماری, لتا کماری اور مومل میگھواڑ, یہ جو کیسز ہوئے تھے تو ان میں ان کا شدید رد عمل آیا تھا. انفارچونیٹ یہ دیکھا گیا ہے زیادہ تر کہ جب کماری فیملی, جب ہندو کمیونٹی میں رچ فیملی کی کوئی لڑکی اغوا ہوتی ہے تو ساری ہندو برادری مل جاتی ہے, وہ آواز پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہاں پر جب میگھواڑ یا بھیل کمیونٹی کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں, قتل کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے, وہاں پر ہندو کونسل لوگ اتنی ریئیکشن میں آواز نہیں اٹھاتے. میں ان کا نام نہیں لوں گی, وہ ایک منسٹر ہیں کرنٹ گورنمنٹ کے. تو میں نے جب ان سے بات کی کہ آپ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں بی بی کہ وہ ڈس ہارٹ ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ان کی آواز کو سنا نہیں جا رہا, اس لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یوز لیس ہے. ایک یہ فیکٹر ہے. جب میں دوسرے سورس سے بات کرتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر جو ہندو کونسلز یا جو ہندو کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہاں, وہ یہاں پر ڈس آنیسٹی دکھا رہے ہیں, اپنی بےمانی دکھا رہے ہیں, کیونکہ جب ان کے ہاں رچ فیملیز یا بڑی ذات سے کوئی لڑکی اغوا ہوتی ہے تو آواز اٹھاتے ہیں, مگر ہم غریبوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا, نہ ہندو کمیونٹی اٹھاتی ہے, نہ ہیومن رائٹس اٹھاتے ہیں, نہ گورنمنٹ دیکھتی ہے, نہ مقامی لوگ دیکھتے ہیں, ایون جب میڈیا کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں ہماری آواز کو کوریج نہیں دیتے.
تو یہ جو تفصیل آپ نے بتائی ہے, یہ ظاہر ہے مقامی لوگوں کے سامنے ہوتی ہوگی, خود پولیس کے سامنے ہوتی ہوگی. تو پولیس کیا کرتی ہے؟ کچھ نہیں کرتی, ہاتھ بیٹھی رکھے بیٹھی رہتی ہے, ایف آئی آر درج نہیں کرتی, خود سے کوئی پہل نہیں کرتی, انیشیٹو نہیں لیتی, وہ کیا کرتی ہے؟
پولیس بہت کچھ کرتی ہے, وہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کیا کیا ہوتا ہے, مگر بہت سے کیسز میں پولیس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ ایف آئی آر جب تک لوکل انفلوئنس پرسن آرڈر پاس نہیں کرتا کہ آپ اس کے ایف آئی آر درج کریں یا نہ کریں تو پھر ہوتا ہے زیادہ تر. مگر میں یہاں پر پولیس کی بھی بےمانی ہوتی ہے.
ٹھیک,
دو کیسز میں یہاں پولیس کو کوٹ کرنا چاہوں گی کہ وجنتی کے کیس میں جو 6 ایئرس کی بچی تھی اس کا ریپ ہوا تھا, وہ کیس سی ایم وزیر موجودہ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا, اور سندھ کے ویل نون ثناءاللہ عباسی نے وہ کیس اٹھایا تھا, اور میں نے ثناءاللہ عباسی سے اس کیس پر بات کی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہو, تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ہمیشہ پولیس پر تنقید کرتے ہو, پولیس پوری طرح سے اس کی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, ہم کو معلوم ہے کہ اس کیس میں کون انوالو ہے, انفارچونیٹ اوپر سے ہمیں آرڈرز ملے ہوئے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اریسٹ نہ کریں.
یہ تھیں صحافی ونگس یاسمین, جنہوں نے اس موضوع پر بہت سی رپورٹیں لیکن کافی کام کیا ہے. خواتین کے مسائل سے نمٹنے اور ان کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیم ویمن ایکشن فورم کی اہم کارکن عرفانہ ملاح سے بھی میں نے اس موضوع پر بات کی, اور جاننا چاہا کہ غیر مسلم یا اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی بچیوں اور عورتوں کے اغوا اور قتل کے کچھ اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس؟
اتھلیٹوں کے حوالے سے اسپیسیفکلی اعداد و شمار ایگزیکٹ اور ایکوریٹ ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ واقعات رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں اور میجارٹی جو واقعات ہوتے ہیں وہ فورسڈ کنورژن کے ہیں, تو بہت کم جو ہے وہ میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں آؤٹ آف ٹیرر اور آؤٹ آف پریشر. لیکن اگر ہم لاسٹ ایئر کے دیکھے جائیں جو بہت زیادہ ہمیں پتہ چلے, خاص طور پہ بھوٹ کی سائٹ پہ جو اقلیتوں کے کنورژن کے ایشوز آئے, تو اس میں 10 کے قریب جو کیسز تھے وہ میڈیا میں رپورٹ ہوئے اور ہائی لائٹ ہوئے. لیکن ایکچولی اگر ہم جا کے سرفیس پہ سروے کرتے ہیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, تو بہت بڑے کورٹ ہیں کچھ وہاں پہ جو ہمارے جاگیردار ہیں اور زمیندار جہاں پہ وہ قید ہوتی ہیں, اس میں کہ ایک آدھ اگر ایشو باہر نکل سکتا ہے کورٹ تک پہنچ سکتا ہے, تو 10 کیسز تو نہ ہونے کے برابر ہیں. جو ایکچوئل ریشو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے.
تو کیا کہیں گی آپ عرفانہ, کیا اقلیتوں کی بچیوں اور عورتوں کے ساتھ یہ سلوک پہلے سے ہی ایسا رہا ہے, یعنی کئی عشروں سے ایسا ہوتا ہی چلا آیا یا پچھلے چند برسوں سے ہو رہا ہے؟
ایکچولی یہ پچھلے چند برسوں سے یہ زیادہ بڑھا ہے, کیونکہ جب سے ہمارے یہاں انتہا پسندی کے روایات کو فروغ دیا گیا ہے اس کے بعد یہ چیزیں زیادہ ابھر کے سامنے بھی آئیں اور یہ زیادہ واقعات ہونے بھی لگے ہیں. اگر فورس کنورژن کی ہم ہسٹری دیکھیں تو ہمیں 70 سے پہلے کوئی ایک واقعہ بھی پریس میں رپورٹ نہیں ہوا ہے. سندھ کی میں بات کر رہی ہوں, خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے ایک واقعہ بھی رپورٹ نہیں ہوا فورس کنورژن کا, اور یہ فرسٹ ٹائم کنورژن کے ایشوز جو آنے شروع ہوئے وہ 90s میں آئے, ارلی 90s میں ایسے واقعات سرفیس پہ آنا شروع ہوئے. تو 80s اور ارلی 90s کا وہ ایرا ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ڈیموکریسی آئی تو یہ واقعات رپورٹ ہونے لگے اور سینسر کم ہوا, تو تب ایک آدھ واقعہ رپورٹ ہوا جس پہ بہت زیادہ شور بھی مچا. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ ایسے واقعات نارملائز ہو رہے ہیں, ایک واقعہ ہوتا ہے جس پہ سول سوسائٹی شور کرتی ہے پھر دوسرا آتا ہے, تو یہ قطن صحیح نہیں ہے کہ یہ صدیوں سے یا عشروں سے ہوتا آ رہا ہے, یہ دن بدن ایک اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں واقعات, اسپیشلی اقلیتوں کے بچیوں کے جو فورس کنورژن کے واقعات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, خاص طور پہ تھر اور عمر کیٹ کے ریجن میں اور گھوٹکی کے ریجن میں. یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہر دوسرے دن تیسرے دن ایسا ایشو ابھر کے سامنے آتا ہے کہ کسی لڑکی کو, چھوٹی عمر کی بچی کو زبردستی اسلام قبول کروا لیا یا زبردستی نکاح کروا دیا, شادی کر لی, پھر پسند کی شادی کر لی. اب 2 سال کی اور 10 سال کی بچی کیا پسند کی شادی کرے گی, یہ اپنا کیا ڈیسیشن لے گی؟ تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس واقعے اس طرح کی واقعات میں آگے جانے میں سول سوسائٹی بھی ڈرتی ہے, جوڈیشری بھی ڈرتی ہے اور پولیس بھی ڈرتی ہے کہ ان واقعات کو وہ نیوٹرل طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت زیادہ اس میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے جو فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں ان کی.
ٹھیک ہے,
تو ججز حضرات بھی صحیح اس میں ڈیسیشن نہیں دیتے اینڈ آف ڈے.
تو عرفان اللہ کیا کہیں گے آپ, سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو اب 7 سال ہو رہے ہیں, اس حکومت کا کیا رویہ ہے اقلیتوں کی حفاظت کے لیے؟
بظاہر تو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی پالیسی لیول پہ بہت لبرل ہے, لیکن اقلیتوں کے حوالے سے اسپیسیفکلی ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے یا فورس کنورژن کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی نے کوئی بھی سالڈ قدم نہیں ابھی تک اٹھایا ہے.
یہ تھی ویمن ایکشن فورم کی عرفانہ اللہ, خواہش تھی بلکہ کوشش کی گئی کہ صوبہ سندھ میں حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق اور ذمہ دار وزیر سے یا اہلکار سے بات ہو نہ ہو سکی. پاکستان کے صوبہ سندھ میں گزشتہ 7 سال سے حکمراں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر سسی پلوجو سے ہم نے درخواست کی, وہ ہم سے بات کرنے کے لیے ضرور تیار ہوئیں. میں نے باور کرایا کہ غیر مسلم اور اقلیتوں کے اغوا اور قتل کے واقعات سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران بڑھے ہیں. آپ یہ جاننا چاہ کہ ان لوگوں کے حفاظت کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت کیوں ناکام رہی؟
پیپلز پارٹی حالانکہ اس کی قیادت اور ہم سب اس چیز پر ہیں کہ اس کو بہتر کیا جانا چاہیے. ابھی کافی کیسز میں ہم نے سختی سے فوری قدم اٹھائے تو وہ بچی واپس بھی آ گئی, کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی. لیکن یہاں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, چاہے پیپلز پارٹی کا ہو چاہے دوسری پارٹیز ہو, اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں میرے خیال میں ان کے خلاف تو بالکل ایکشن لینا چاہیے.
لینا ٹھیک ہے, لیکن سسی پلے جو اگر آپ پورے ملک کی صورتحال دیکھیں تو سندھ کے حالات سے تو لگ رہا ہے کہ خاص طور پر یہ صوبہ نان مسلمز کے لیے، غیر مسلم کے لیے، اقلیتوں کے لیے تقریباً ناقابل رہائش ہوتا جا رہا ہے.
اس میں آپ کچھ ایریاز میں صورتحال مزید بگڑی ہے، میں اوور آل نہیں کہوں گی، خاص طور پہ آج کل انڈیا میں جو ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے ہم اس سے کافی کافی ٹالرنٹ سوسائٹی ہیں بحیثیت سول کلیکٹیو وزڈم کے حوالے سے بھی، بھلے چاہے وہ بندہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، ہم پھر بھی بیلنسڈ ایک اس کے ہیں. لیکن جیسے اب یہاں سانگھڑ ہو گیا، عمر کوٹ ہو گیا، تھپارکر کے ایریاز، حالانکہ وہاں کرائم کے ریٹ بہت کم ہیں اور کافی لوگوں نے ان کو زیادہ سیکورٹی اور وہ ایک سیفٹی کا احساس بھی دیا ہے اقلیتوں کو، ہمارے خاص کر کچھ نمائندے میں کہوں گی ان کو اپریشیٹ. لیکن گھوٹکی کی طرف اگر آپ جائیں گے، رہکی کی طرف جائیں گے، اپر سندھ یا صدرن پنجاب کی طرف، جو ہماری نان مسلم یا ہندو کمیونٹی خاص کر خواتین کے حوالے سے، وہاں کچھ واقعات ایسے ضرور ہوئے ہیں جامع صاحب، جس میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں سخت ایکشن لینے کی ابھی بھی بہت ضرورت.
تو سسی پلے جو سول سوسائٹی کے لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ اغوا اور قتل کے ایسے واقعات میں مجرموں کی پشت پر با اثر سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جن میں مجھے کہنے دیجئے کہ پیپلز پارٹی کے بھی رہنما ہیں. تو آپ کی جماعت اپنے جاگیرداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے، عمومی جاگیرداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے میڈم؟
میں پھر کہوں گی کہ یہ ہر سوچ کا، کہ جاگیرداری اس طرح نہیں رہی، لیکن ہر اس مائنڈ سیٹ کا بندہ جو پیپلز پارٹی میں ہے، جو اس ایریا سے تعلق رکھتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے یا وہ وہاں کا بڑا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے. لیکن آپ اس چیز میں بالکل، میں آپ سے متفق ہوں کہ جیسے گھوٹکی میں میاں مٹھو ہمارے ایم ایل اے تھے پیپلز پارٹی کے، اس حوالے سے پر بہت ساری امیدوں کی غلط قسم کے فیصلے کیے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے دو کیسز اس طرح کے ہوئے اور وہاں سال بالکل ہوا اقلیتوں کے حوالے سے، اور ہم نے ایکشن لیا، وہاں ہم نے ایکشن لیا، بھلے ہمارا ووٹ بینک وہاں اس ایک خاص کمیونٹی کا کم ہوا، وہ میاں مٹھو کے جو لوگ ہیں ان کے اثر میں جو لوگ آتے ہیں، لیکن ہم نے وہاں بالکل ایک اگریسو ہو کر ہم نے، اور ایک جس طرح لینا چاہیے پوری پارٹی اس پر وہ ہو گئی، چاہے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں. لیکن میں پھر کہوں گی کہ پولیس بھی کہیں جب ساتھ ہوتی ہے، جب وہاں کے کچھ جگہوں پہ صحافی بھی وہاں اتنا آواز نہیں اٹھاتے، تو چاہے پیپلز پارٹی کا بندہ ہو یا فنکشن لیگ کا ہو یا ایم سی ایم کا ہو یا مسلم لیگ نون کا ہو، ان کو وہ ایک راہ فراریت کی مل جاتی ہے جو نہ ہونا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی نے کافی امپروو بھی کیا ہے اپنے انداز میں اور اپنے ڈیسیشنز میں. ان لوگوں سے ہم نے بہت سارے کیسز میں قطر تعلق بھی کیا ہے، لیکن ابھی بہت امپروومنٹ کی گنجائش جو ہے میں سمجھتی ہوں باقی ہے.
یہ تھیں پیپلز پارٹی کی سینیٹر سسی پلے جو غیر مسلم خواتین اور اقلیتی خواتین کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو یہاں یہ مختصر سی خبر بھی آپ کو بتاتا چلوں جو نام نگار عزیز اللہ خان نے بھیجی، کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں لڑکیوں کے ایک سرکاری اسکول کے قریب دھماکے سے عمارت کو جزوی نقصان پہنچا ہے، لیکن تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. رامائن رام اور سیتا کی کہانی ہزار سال پرانی ہے، جسے ہندو دھرم میں انتہائی مقدس مقام حاصل ہے. اصل کہانی سنسکرت میں لکھی گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بدلتی گئی. ہر سال دشہرے کے موقع پر جگہ جگہ رامائن کو ایک ڈرامے کی شکل میں اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے. لیکن دہلی کے قریب فرید آباد میں ایک رامائن ایسی بھی ہے جہاں آپ کو مشکل ہندی یا سنسکرت کے بجائے لخت جگر اور سنگ دل جیسے الفاظ سننے کو ملیں گے. رامائن کی یہ اسکرپٹ تقسیم کے وقت پاکستانی پنجاب سے شمالی ہندوستان پہنچی تھی، ہریانہ کے شہر فرید آباد سے نامہ نگار سہیل حلیم.
وقت کے ساتھ اس رام لیلا کی زبان بھی بدل رہی ہے، مشکل اردو کی جگہ اب آسان ہندوستانی نے لینا شروع کر دی ہے، لیکن پوری طرح نہیں. اب بھی جگہ جگہ آپ کو لخت جگر جیسے الفاظ سننے کو ملیں گے. پردہ اٹھنے میں بس کچھ ہی وقت باقی ہے اور رام لیلا کے مرکزی کردار ایک آخری مرتبہ اپنے ڈائیلاگ دہرا رہے ہیں.
شہاب اقلیم میں کب کوئی کسی کا ساتھ کہتا ہے کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا انسان سے ہوتا ہے.
فرید آباد کی رام لیلا کے اس اسٹیج نے ان فنکاروں کی زبان بھی بدل دی ہے.
جو پہلے سال ہم چڑھے تو اردو سیکھنے میں بھی ہمارے کو دقت آئی کافی, لیکن اب کوئی دقت بھی نہیں آتی اور بہت اچھا لگتا ہے.
اچھا لگتا ہے اردو بولنا, اردو سیکھنا, کیونکہ ہم نے بزرگوں سے اپنے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ اردو سیکھی, انہوں نے بولنا سکھایا کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہم اپنے نجی زندگی میں بھی اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں.
اس رام لیلا میں اردو کے استعمال کی کہانی پرانی بھی ہے اور دلچسپ بھی.
اور موت کا طالب ہوں میں, میری لبوں پہ جان ہے, دو گھڑی کا یہ مسافر آپ کا مہمان ہے. تو اس میں ایسی کون سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, بڑی آرام سے سمجھ آتی ہے. تو جن لوگوں نے بھی اس پر کام کیا اتنی گہرائی سے کیا ہے کہ یہ کبھی لپت ہونے والی چیزیں ہیں ہی نہیں, یہ ہمیشہ سلامت رہیں گی. تو کوشش یہ ہے کہ پرمپرائیں زندہ رہیں اور اس میں زیادہ رد و بدل ہو نہیں.
وجے رام لیلا کمیٹی کے سربراہ وشو بندھو شرما.
تو اس میں دو شخصیت ہوئی, ایک تو جسونت سنگھ ٹوہانوی اور ایک پنڈت رادھے شیام. ان دو لوگوں نے اردو میں ہی رامائنیں لکھی اور ان کو ہی ہم نے رکھا اپنے پاس. اس کو پھر بعد میں جیسے کوئی بات کم کرنی پڑی یا زیادہ کرنی پڑی یا اس میں اپنی طرف سے کچھ ڈالنا پڑا وقت کے حساب سے, ماحول کے حساب سے, تو پھر اسے کاپیوں میں رجسٹر میں اتار لیا گیا. وہ آج بھی ہمارے پاس سلامت ہیں چیزیں ساری.
نئی نسل اردو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتی, لیکن اپنی رام لیلا کی منفرد شناخت قائم رکھنے کے لیے منتظمین کمر بستا ہے. فرید آباد کے سابق میئر اشوک اروڑا ان پرانے لوگوں میں شامل ہیں جن کے بزرگوں نے پاکستان سے آنے کے بعد اردو میں یہاں رام لیلا شروع کی تھی.
میں کہہ رہا ہوں اردو کی بھاشا بہت میٹھی بھاشا ہے اور لگتی بہت مشکل ہے, لیکن بہت سرل بھاشا ہے. اس کی جتنی بھی پرشنسا کی جائے اتنی کم ہے. رامائن چپائیوں کے ساتھ ہے. اردو کی رامائن جو انہوں نے لکھی ہے لیکھنی, یہ بالکل چلنت لکھی ہے. رامائن کو چپائیوں کو پریورتن کر دیا ہندی میں.
اور اب وشو بندھو شرما اور ان کے ساتھی اپنی اس روایت کو قائم رکھنے کے لیے نئی نسل کو اردو اور سنسکرت کی تعلیم دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں.
اس کاریکرم کے بعد یہاں ایک کلاس ایسی بھی شروع کریں جو اردو کی تعلیم بھی دے, سنسکرت کی تعلیم بھی دے, تاکہ دونوں بھاشائیں جو ہندوستان کو جوڑ کے رکھتی ہیں, کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک اور کہیں سے لے کے کہیں تک سبھی بھاشائیں بولی جاتی ہیں, لیکن بنیاد میں یہ دونوں بھاشائیں ہیں. تو ہمارا تو پریاس یہ رہے گا کہ اس کاریکرم کے بعد ہم لوگ یہاں پر کچھ ایسے عالم فاضل لوگوں کو لے کر کے آئیں جو اردو اور سنسکرت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور ان کو سکھائیں, پڑھائیں.
بلکہ
ہزاروں سال پرانی رامائن کی اس کہانی میں آج رام کے بنواس کا دن ہے. یہ رام اور سیتا کی قربانی کی کہانی ہے. آج تنازع اس بات پر ہے کہ ایودھیا کا تخت راجہ دشرتھ کے سب سے بڑے بیٹے رام کو ملے یا ان کے سوتیلے بھائی لکشمن کو. رام کو 14 سال کا بنواس ہوتا ہے. بھائی لکشمن اور بیوی سیتا ساتھ جانے کے لیے بضد ہیں. شاہی محل میں کوہرام مچا ہے.
ایک ایک کر کے بچھڑ جائیں گے, معلوم نہ تھا دن کبھی ایسے بھی آئیں گے.
رام آخر کار بنواس کے لیے چلے جاتے ہیں. راجہ دشرتھ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتے. آج کے لیے تو پردہ گر رہا ہے, لیکن ثقافتی امتزاج کی یہ کہانی ابھی باقی ہے.
سہیل حلیم نے یہ رپورٹ آپ کے لیے خصوصی طور پہ تیار کی تھی. سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے نام مجھ کو یاد نہیں, پتہ ہی نہیں چلا, معاف کریں, لندن سے اسٹوڈیو مینیجر نک رینڈل. تو میں پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں, ذمہ داری ہے معصومہ ملک کی.
پا پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے دورہ امریکہ کے دوران پاکستان کی جوہری صلاحیت پر کوئی ڈیل یا سمجھوتا نہیں ہوگا. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں آج فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. شام میں موجود امدادی کارکن کہتے ہیں کہ روس کی فضائی کارروائی میں باغیوں کے ایک کمانڈر سمیت کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں ایک اسرائیلی شخص پر چاقو حملہ کرنے والے فلسطینی نوجوان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے. سلووینیا نے یورپی یونین سے تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے میں مدد کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ تارکین وطن کی اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنا اتنے چھوٹے سے ملک کی بس کی بات نہیں ہے. کینیڈا میں حزب اختلاف کی جماعت لبرل پارٹی کو پارلیمانی انتخابات میں کامیابی ملی ہے جبکہ کنزرویٹو پارٹی کی قریب 10 سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.